پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد علی محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردیگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے ان کی فکر سے وابستہ قرار دیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین خدمتوں کی توفیق نصیب فرمائے، پرچم اعضا کو دنیا کی کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے فرزند کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اسرارنا سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، جو دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں ان کی نابودی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ دیگر عالم نے اس نظام کو جو دنیا کے اوپر رائج ہے کچھ اس انداز میں خلق کیا ہے کہ جگہ جگہ انسان کے لیے امتحان ہے، ہر موقع پہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس کو کائنات کی ایک حقیقت کے طور پر خدا نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً 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 تمہارا امتحان ہوگا، اور متعدد چیزوں سے امتحان ہوگا، اور یہ امتحان فرد کی سطح پر بھی ہوگا اور قوم کی سطح پر بھی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امتحان ہوگا تو اس کے کچھ لازمے ہوتے ہیں، اس کے کچھ قطعی نتائج ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس ارادہ اور اختیار نہ ہو تو اس کا امتحان نہیں ہو سکتا، ارادہ اور اختیار ہوگا تو امتحان ہوگا، اگر شعور نہ ہو، سمجھنے کی طاقت نہ ہو تو کیسا امتحان ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر جزا و سزا نہ ہو تو پھر امتحان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اس امتحان کا حصہ ہے جو قطعاً اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے پاس شعور ہونا چاہیے، انسانوں کے پاس ارادہ اختیار ہونا چاہیے، انسانوں کی ایک جزا ہونی چاہیے، انسانوں میں ایک سزا ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فکر، کوئی بھی نظریہ ہمارے سامنے ان بنیادی اصولوں سے ٹکرائے اس نظریے کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اصولی بات ہے، مثلاً آپ ریاضیات میں بھی یہی کام کرتے ہیں، آپ ریاضیات کے اندر کچھ اصول بناتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر، ان کو اردو میں ہم لوگ موضوعات تعبیر کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کی بیس پر پھر بہت ساری اور چیزوں کا ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. یہ دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں کہ یہاں پر انسانوں کے امتحان ہونے ہیں، ان کے اندر شعور ہے، ان کے اندر ارادہ اور اختیار ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی نظریہ آئے اور یہ کہے کہ فنا قوم مجبور ہے کہ ایسی ہو، ہم اس نظریے کو قبول نہیں کر پائیں گے. اور دنیا کے اندر ایسی بہت سارے نظریات آتے ہیں جن کے اوپر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری رائے کیا ہونی چاہیے. ایک دو کی طرف اشارہ کریں گے اور اپنے موضوع سے ملحق کریں گے. جو ہمارا موضوع ہے وہ کل آپ کی خدمت میں اس کے سلسلے میں آرائز پیش ہوئے تھے، وہ یہ ہے کہ جو قومیں ذمہ دار ہوتی ہیں، جو پروردگار عالم کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، ان قوموں کی خصوصیات کیسی ہوتی ہیں. خدا نہ کرے اگر کوئی قوم ان خصوصیات کی حامل نہ ہو تو اس کے اندر کون سے نقص، کون سے عیوب آ جاتے ہیں. پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس نقص اور اس عیب کو لے کر اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کی اصلاح ہو جائے، ایک بہتر مقام پہ پہنچ جائیں، یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے. اور کل عرض ہوا تھا کہ اس سفر کو ہم سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. آپ معاشرے کے لیے ایک تعمیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کل اجمالاً اس کا آغاز کیا تھا اور آج انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. لہذا اگر اس اصول کی بنیاد پر کہ انسان کے پاس ارادہ اور اختیار ہونا چاہیے، اگر کوئی نظریہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہے کہ فنا قوم کی یہ خاصیت ہے اور اس قوم کے لوگ اس مشکل سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو پائیں گے، اور میں نے عرض کیا ایسے نظریات آتے رہتے ہیں. اگر آپ سوشیولوجی کی طرف توجہ فرمائیں، سوشیولوجی کے اندر بھی اور اس کی بھی ایک جو برانچ جس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ نظریات آتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا حصہ یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میڈیکل سائنسز کے اندر بھی ایسا ہی ہے، حتیٰ ایجوکیشن کے اندر بھی کچھ ایسے نظریات ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ سرد علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ مزاج میں تھوڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یعنی جذباتیات پہ ان کو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، اور جو لوگ گرم علاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. ایک نظریہ یہ. مثلا ایک نظریہ ہے، اس میں کہا گیا کہ جو لوگ ایسے علاقوں میں رہ رہے ہوں جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، وہ جس فلسفی کے قائل ہوتے ہیں وہ ڈائنامک ہوتی ہے، اس میں چینج بہت زیادہ آتی ہے، ان کی فلسفی موومنٹ کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اور جو لوگ ایسے علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں جہاں پر پہاڑیاں ہوتی ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ معمولاً ایسی فلسفیز کے قائل ہو جاتے ہیں جن کے اندر موومنٹ نہیں ہوتی، جن کے اندر اسٹیٹک ہوتی ہیں. اچھا، یہ آپ مثال کے طور پر مختلف علاقوں میں تشریف لے جائیں تو وہاں کے لوگ بھی کم و بیش ان باتوں کے معتقد ہو جاتے ہیں. مثلا میں جب شمالی علاقہ جاتا ہوں تو وہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہاڑوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک ہی جیسی فکر کے عادی ہو گئے ہیں، ہم زیادہ سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ باتیں 100% کی حد میں صحیح ہیں. خدا کسی قوم کو ایسے نہیں خلق کرے گا کہ چونکہ وہ دریا کے برابر میں پیدا ہوئی ہے تو اب وہ ہمیشہ ایسی رہے گی، یا وہ چونکہ پہاڑ کے برابر میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایسے رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے اس کو ہم مچ کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک تصور کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں بن جاتا ہے. ایجوکیشن کے اوپر بھی ایسا ہی ہوا، اور بہت ساری ایسی خاصیتوں کے اوپر. مثلا ابھی اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، ایک افسوسناک سروے ہوا ہے، اس افسوسناک پاکستان کے لیے اس کے نتیجے کے اعتبار سے کہ ہم دنیا کے 221 ملکوں میں تعلیم کے اعتبار سے 180 نمبر پر آئے. تو افسوسناک، اس قوم کا حق اتنا کم نہیں ہے، یہ قوم اس سے بہتر ہے، لیکن ہوا بہت برا ہے. 180 نمبر پر، 180 پر، 180 ملک ہم سے بہتر ہیں، 79% الٹریٹ. البتہ میں ان اس ٹرمنالوجیز کا متفق نہیں ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کسان اچھا ہے تو آپ کہیں گے یہ جاہل ہے. آخر کسان اچھا ہے، پروڈکٹیوٹی ہے اس کی، اس کے پاس ایک اسکل ہے، اس کو جاہل کہہ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا نام اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جو اپنا نام اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہے اور کچھ نہیں کما رہا، دوسروں کے اوپر محتاج بنا ہوا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اس کا ایک اسکور ہے، اور اس بیچارے کا چونکہ یہ اپنا نام اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا, زیادہ یہ جاہل ہو گیا, جبکہ اسکلفل ہے, بڑی زبردست مثال کے طور پر کارپینٹر ہے, بہت اچھا کسان ہے, بڑا اچھا ڈرائیونگ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے معتقد نہیں ہوں کہ یہ تقسیم صحیح ہے, لیکن چلو تعلیم کے اعتبار سے صحیح ہے. 180ویں مقام پر ہونا شرم کی بات ہے واقعہ, اور یہ ہمارے نظام کی اتنی بڑی غلطی ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اچھا, اس سروے نے ایک اور کام یہ کیا کہ اس نے دیکھا کہ ایجوکیشن کے حساب سے کیا ایسا ہے کہ کچھ قومیں تعلیم میں آگے ہیں, کچھ علاقے تعلیم میں آگے ہیں اور کچھ علاقے تعلیم میں پیچھے ہیں. مثال کے طور پر ایک تصور ہے کہ فار ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں یہ محنتی ہوتے ہیں اور تعلیم میں بہت آگے ہیں, اور مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں شک ہے کہ یہ تعلیم میں اتنے آگے نہیں ہوں گے. تو اس سروے نے ثابت کیا کہ نہیں, یہ باتیں غلط ہیں. دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جو ایک ساتھ تعلیم میں آگے ہو, ایک ساتھ تعلیم میں پیچھے ہو. مثلا مشرقی یورپ کے بہت سارے ملک پیچھے ہیں لیکن پولینڈ آگے جا رہا ہے. تو کوئی ایسی تقسیم نہیں کر سکتے دنیا کے اندر, آج کی دنیا کے اندر, کہ جس کی بنیاد یہ ہو کہ چونکہ اس قوم سے ہیں تو اس کے اندر یہ برائی قطعی ہے. نہیں, قطعی نہیں ہے. حتی میڈیکل سائنسز کے اندر لوگوں نے اس طرح کی چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ جو کم اونچائی پہ رہنے والے علاقے ہیں, مثال کے طور پر سطح سمندر کے نزدیک رہنے والے ہیں, یہاں بچیاں زیادہ ہوں گی, اور جو پہاڑی علاقے ہیں اونچائی کے اوپر رہنے والے ہیں ان کے یہاں بچے زیادہ ہوں گے. اس قسم کی تقسیمات ہیں, لیکن ان سب تقسیمات اب ختم ہو رہی ہیں. اب سب کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے, مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے خرابی ہے, اور اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو صحیح کر لیں گے, اس غلطی کا ازالہ کر لیجئے, آپ کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو قومیں ذمہ داری سنبھالنے والی ہوتی ہیں ان کے اندر جذباتیت اتنی نہیں ہوتی جتنی ہمارے یہاں ہے. اس معاملے میں ہم لوگ تھوڑا آگے ہیں. اب تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں, یہ جذباتیت برصغیر میں کیوں ہیں؟ برصغیر آپ کو معلوم ہے چند ملکوں کا پر مشتمل ہے, جس میں ہم انڈیا ہے, پاکستان, بنگلہ دیش, بھوٹان, نیپال, سری لنکا اور مالدیو, یہ سب جو کنٹری ہیں اور ان کو ہم برصغیر تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو برصغیر کے اندر جذباتیت ہے, آیا یہ طے شدہ ہے کہ مثلا جو بھی برصغیر کا ہوگا وہ جذباتی ہوگا اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے؟ مثلا ہمارا جغرافیہ ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر پھنس گئے ہیں, یعنی کہ نہیں, اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے پیچھے, اس کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں, اگر اس غلطی کو صحیح کر لیں تو ہم اس سے بچ جائیں گے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دے دیتے ہیں, ایسا کیوں ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. ظاہر ہے کہ ہم مجلس کی سطح پر اس میں بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن صرف اتنا یہ کہ ایک آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی یہ مشکل آئی کہاں سے ہے. ہم نے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ شاید جب تک ملکوں میں تعلیمی نظام اچھا نہیں ہوتا, سارے ملکوں میں یہی جذباتیت تھی. یعنی جو جذباتیت برے صغیر میں ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں جب تک تعلیمی نظام صحیح نہیں ہوا تھا یہی جذباتیت پائی جا رہی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا ملکوں کا تعلیمی نظام بنا کب ہے, اور اس معاملے میں ہم بہت بدقسمتی میں پھنس گئے انگریزوں کی وجہ سے. ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں فرانس سے عرض کرتا ہوں, اور اگر کوئی یہ تصور, یعنی کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی اس قسم کی باتیں مجلسوں میں نہیں ہونی چاہیے, میرے خیال میں اب تک ہم لوگ پہچان گئے کہ ہم نے مشکل کو حل کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ روٹین میں اس طرح کی باتیں مجلسوں میں ہوتی ہیں یا روٹین میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک مشکل بن گئی ہے. ہم نے ہر چیز کا ایک کرسٹل بنا دیا ہے, اس کرسٹل سے کوئی نکلے تو غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. علم کی بات کہیں سے بھی آنی چاہیے, علم کی بات کسی بھی جگہ سے ہو, ہماری اپنی میراث ہونی چاہیے. میں دیکھتا ہوں شہید مطہری جب تقریریں کرتے تھے, جن کی کتابیں بعد میں بنی, ان کی تقاریر کو دیکھتے تھے, کبھی سوشولوجی کا تذکرہ ہوتا تھا, کبھی ہسٹری کا تذکرہ ہے, کبھی وہ پولیٹکس کا تذکرہ کرتے تھے, کبھی اکنامکس کو لے کے آتے تھے. ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ تمام علوم ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اپنی قوم کی خاطر, سمجھنے کی خاطر, یہ سب چیزیں ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ یہ جو جذباتیت آتی ہے یہ شاید تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے. اور اگر کسی ملک میں تعلیمی نظام اچھا بن جائے صرف نظام نہ بنے بلکہ اچھا بن جائے تو پھر یہ جذباتیت اس ملک کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی وجہ سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جب انگریز ہمارے پاس حاکم بنے ہیں اور انہوں نے 1860 میں انڈیا کا نام تبدیل کر کے برٹش انڈیا رکھا, ان کے تعلیمی نظام کو بنے ہوئے اس وقت 100 سال کے قریب ہو چکا تھا. ان کا تعلیمی نظام بنے ہوئے 100 سال ہو چکا تھا. یعنی فرانس میں 18ویں صدی کے اختتام میں انقلاب ہوا, جس کو وہ لوگ انقلاب تعبیر کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا ایجوکیشن سسٹم بن گیا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے جب وہ نیپولین سے فارغ ہوئے تو ان کا 1805-1810 میں تعلیمی نظام بن چکا تھا. اور ان کا ایک بہت اچھا رائٹر تھا مونتسکیو نام کر کے, تو وہ لکھتا ہے تقریباً 1830 کے قریب, وہ لکھتا ہے کہ اندازاً 1830 کے قریب, ممکن ہے 5-10 سال آگے پیچھے ہو, وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ملک میں 1830 سوچے گا, ہمارے ملک میں ایک جیسی عمر کا بچہ فرانس میں کہیں پر بھی ہو کسی ایک دن ایک وقت میں ایک ہی لیسن پڑھ رہا ہوگا. ڈیپتھ کیا اس کی, مثلا فرانس میں ایک بچہ ہے, ایک شمال میں رہتا ہے ایک جنوب میں رہتا ہے, دونوں کی عمر 7 سال ہے, 7 سال کے بیچ میں ہے. اب یہ فرانس میں کہیں پر بھی رہے 18 دسمبر صبح 10 بجے سب کا پیریڈ ایک ہی ہوگا, وہی لیسن ہوگا. کب کی بات ہو رہی ہے یہ, 1830. اس قوم کو بینیفٹ نہیں ملے گا تعلیمی نظام بنانے کا, بینیفٹ ملے گا اس سے. اچھا اب ہمارے ساتھ کیا ستم ہوا, ہمارے ساتھ ستم یہ ہوا, یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا تعلیمی نظام نہیں تھا, تھا. جب 1860 میں انگریز آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کو مسلمانوں کو کسی طریقے سے شکست دینی ہے. اچھا آپ کسی ملک کو شکست دینا چاہتے ہیں, کسی قوم کو, تو ایک سادہ سا کام ہے, اس کو جاہل کر دیں, قوم شکست کھا جائے گی. اچھا جاہل کرنے کے لیے بہت ہی آسان کام یہ ہے, اس کی زبان تبدیل کر دیں. پڑھا لکھا آدمی اگلے دن اٹھے گا جاہل ہے. برطانوی یہ آئے انگریز, 1860 میں انہوں نے قبضہ کیا ہندوستان پر, نیا تعلیمی نظام لائے انگلش میں. اچھا اس سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا, اس سے پہلے فارسی میں تھا. ان کو پتا تھا اگر ہندوستان کے مسلمان فارسی پر باقی رہے تو ایران سے نزدیک رہیں گے, اور ایران سے نزدیک رہے تو جو یہ توڑنا چاہتے ہیں یہ نہیں توڑ پائیں گے. ان کو ہندوستان میں فارسی سے لڑنا تھا, اس فارسی سے لڑنے کے لیے انہوں نے اردو بھی پھیلائی کہ کسی طرح فارسی سے بات نکل آئے کسی طریقے سے. اور یہ برصغیر کا اور ایران کا جو انٹریکشن تھا, کلچرل انٹریکشن, یہ بہت اسٹرانگ تھا, اس کو توڑنا آسان نہیں تھا. لیکن انہوں نے ترکیب کیا کی, انہوں نے زبان تبدیل کر دی. انہوں نے کہا بھائی اب جو تعلیمی نظام بنے گا وہ بنے گا انگریزی میں. صاحب وہ جو پڑھے لکھے تھے فارسی کے وہ سب کے سب اگلے ہی دن جاہل ہو گئے, اور وہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ فارسی سیکھ لو تو اب تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا, تمہیں کچھ بیچنا پڑے گا. یہ سب چیزیں مشہور ہو گئیں. کمال اتاترک نے بھی یہی کام کیا. کمال اتاترک نے جب ترکی پہ حکومت بنائی تو اس نے حکومت بنانے کے فوراً بعد اس کو پچھلوں سے لڑنا تھا. پچھلوں سے لڑنے کے لیے اس نے سادہ سا کام یہ کیا کہ ترکی زبان کے الفابیٹس کو, ابجد کو عربی سے نکال کر انگلش کر دیا. زبان وہی رکھی, تلفظ وہی رکھا, لیکن رائٹنگ کو عربی کے بجائے انگلش میں ڈال دیا, جس کو ہم لوگ آج کل رومن کہتے ہیں. مثلا آپ نے لکھنا ہے اللہ, اب الف لام لام ہے نہیں لکھے گا بلکہ اے ایل ایل اے ایچ لکھے گا اللہ. صرف الفابیٹ چینج کیا, جیسے الفابیٹ چینج کیا کل کے پڑھے لکھے لوگ اگلے ہی رات میں جاہل ہو گئے, معاملہ ختم. جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے وہ ساری ٹوٹ جاتی ہے, ساری ثقافت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, تعلیمی نظام دوسرا ہو گیا. نہ صرف تعلیمی نظام دوسرا ہوا بلکہ اصل زبان ہی کچھ اور ہو گیا. اچھا اب اس میں کیا ہوا, وہ جو پچھلا تعلیمی نظام تھا اس کا کیا ہوا, وہ آبسلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ تعلیمی نظام کس طرح چل رہا تھا, وہ چل رہا تھا مدرسوں کے اوپر. مدرسوں میں بچے پڑھنے جاتے تھے, صبح سے شام تک وہاں پڑھتے تھے, اور جتنا کچھ علوم سے سیکھنا تھا, دینی دنیاوی, جس کو آج کل ہم غلط تقسیم دینی دنیاوی کہتے ہیں, وہ سب مدرسوں میں سیکھتے تھے. برطانیہ میں بھی ایسے ہی تھا. برطانیہ میں بھی اسکولز کا سسٹم آنے سے پہلے وہ اپنے مدرسوں کے اندر ہی سیکھتے تھے. یہ جو آپ کے پاس کیمبرج اور آکسفورڈ ہیں, یہ مدرسے تھے پہلے, جو بعد میں یونیورسٹیز بنے. لیکن انگریزوں نے ہمارے ساتھ ستم یہ کیا کہ ہمارے مدرسوں کو 1860 کے بعد آبسلیٹ کر دیا، ہمارا سارا تسلسل ختم ہو گیا، تسلسل ختم ہو گیا، نیا تعلیمی نظام آیا. اچھا یہ جو تعلیمی نظام آیا اس میں ایک مہارت سے انہوں نے کام کیا، تعلیمی نظام وہ لے کر آئے جو بچوں کو برطانوی حکومت کا تابع دار بنائے. تعلیمی نظام بنانے والا انسان بہت ماہر ہو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، برطانوی نظام حتیٰ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتا. یہ نہیں سوچے گا برطانیہ میں ہر اسکول ایک جیسا ہوگا، نہیں کرتا، نہیں ہے. بی بی سی کی ویب سائٹ پہ جائیے اور جا کے دیکھیے تو آپ کو ایک عجیب بات پتہ چلے گی جو ابھی انہوں نے بالکل ڈکلیئر کر دیا کہ ہاں یہ ہے. وہ کیا ہے؟ تقریباً 15% بچے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں برطانیہ کے اندر، لگ بھگ 15 کہہ رہا ہوں، اس میں ورائٹی بہت زیادہ بن جائے گی اگر آپ تھوڑا سا بھی پیرامیٹر کو چینج کر دیں گے. 15% بچے تقریباً وہ ہیں جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں برطانیہ کے اندر. پرائیویٹ اسکولز وہاں بہت مہنگے ہیں، ایلیٹ کلاس ہی صرف جاتی ہے پرائیویٹ اسکول کے اندر، کوئی ہر بچہ نہیں جا سکتا وہاں پہ جو اچھے پرائیویٹ اسکولز ہیں. اس وقت کی ساری کیبنٹ انہیں 15% سے بنی ہے، باقی 85% جو پبلک اسکول میں جاتے ہیں انگلینڈ کے اندر وہ کیبنٹ میں نہیں آ سکے. اب آپ سمجھ رہے ہیں وہاں کتنا انصاف ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ لوگ اپنے ساتھ تو انصاف کر رہے ہوں گے، نہیں، اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے. جو اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے وہ ہم سے انصاف کریں گے جب ہم ان کے غلام بنے تھے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کہاں انصاف کرنا تھا؟ سارے تعلیمی نظام کو تبدیل کر دیا. وہ تعلیمی نظام بنایا ایسے کہ ہم ان کی غلامی میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس تعلیمی نظام سے ہمارے جو قدیم اسکالرز تھے وہ لڑتے تھے. علامہ اقبال کیوں تعلیمی نظام کو اتنا برا بھلا کہتے تھے؟ جو بعض دیکھنے والے علماء تھے، معاملہ سمجھنے والے دانشور تھے، وہ اس سے لڑتے تھے. ان کو پتا تھا یہ تعلیمی نظام ہمیں کہیں نہیں لے کے جائے گا. اچھا ان بیچاروں کو یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ یہ انگلش سے لڑ رہے ہیں، اور ان کو اتنا اسٹوپڈ دکھاتے تھے جیسے یہ ایک زبان سے لڑ رہے ہیں، صرف بیوقوف ہیں، ان کو انگلش کا نہیں پتا، انگلش دنیا کی نئی زبان ہے اس لیے اس سے لڑ رہے ہیں. وہ انگلش سے کم لڑتے تھے، ممکن ہے اتنے اسٹوپڈ بھی ہوں کچھ لوگ، نعوذ باللہ بیوقوف ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ صحیح نہیں جائے گا، یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے. اچھا اب وہ تعلیمی نظام آپ کہیں گے وہ پرانی بات تھی، 1860 کا تذکرہ ہے، اس کو تو ختم ہوئے بھی 150 سال ہو گئے. اچھا صاحب پاکستان بن گیا، اب جو تعلیمی نظام ہے وہ کیسا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
صلی علی محمد.
آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار قومیں ہوتی ہیں وہ اتنی جذباتیت میں نہیں ہوتی جتنا ہم لوگ ہیں، اور اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جذباتیت آئی کہاں سے ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ قوموں کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ ایک خاصیت ان کے اندر آ جاتی ہے، یہ کسی وجہ سے آتی ہے. دوسری قوموں میں اگر جذباتیت ختم ہوئی ہے تو ان کے تعلیمی نظام کی وجہ سے ہے، اور ہمارے تعلیمی نظام کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے. تو ممکن ہے کوئی کہے جب پاکستان بن گیا تو تب تو تعلیمی نظام ہم نے خود بنایا تھا نا، اب اس کو بہتر ہونا چاہیے تھا. 60 سال سے یہ تعلیمی نظام چل رہا ہے، اس نے کیوں ہمیں جذباتی بنایا ہوا ہے؟ یہ کیوں ہمیں ایک عقل مند انسان نہیں بناتا؟ پہلی بات تو یہ کہ تعلیمی نظام کی ایفیشنسی آپ کے سامنے ہے. 60 سال سے تعلیمی نظام کام کر رہا ہے، صرف 21% لوگ اپنا نام لکھنے کے قابل بنے 60 سال میں. کیا ایفیشنسی اس نظام کی؟ اور اس 21% نے بھی اب یہ شبہ پتہ نہیں کتنا کرنا پڑے گا کہ اس 21% کا بھی کیا ہونا ہے واقعا. پتہ نہیں کتنے تو ہمیں پتہ ہے گھوسٹ اسکولز ہیں، بھوت اسکول جس کے اندر کوئی اسکول نہیں ہے، تنخواہیں جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں. ابھی پنجاب میں پچھلی حکومتوں کے دور میں یہ بھوت اسکول ختم ہوئے کافی حد تک. اب جو ٹاپ پر ہیں وہ ہم سندھ میں ہیں اس وقت. اس وقت سب زیادہ جو یہ بھوت پریت کے اسکول ہیں وہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں سندھ کے اندر، اور انہوں نے تباہ کر دیا سندھ کے ایجوکیشن سسٹم کو. اس وقت دو صوبے باقی دو صوبوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، بلوچستان اور سندھ، یہ دونوں تعلیم میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، اسپیشلی اس کا جو رورل ایریاز ہے. اس کی وجہ یہ کہ سر اسکول میں نے بتایا آپ کی خدمت میں، ہزاروں اسکول ایسے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، پیپر کے اوپر سب کچھ ہے، تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، رزلٹ بھی آ رہے ہیں. تو یہ تو تعلیمی نظام تھا. دوسرا ایک بہت حساس معاملہ ہے، ہماری ایک مشکل تھی، ہم نے تعلیمی نظام میں کچھ چیزیں ڈالیں، وہ مشکل ہمارے گلے کو آ گئی ہے، اب وہ نہ نکال پا رہے ہیں نہ اس کو سنبھال پا رہے ہیں. میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد. محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعلى محمد.
بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ شاید اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہ ہو، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کب تک گہرائی میں نہیں جائیں گے، کبھی تو وقت آئے گا نا. ہمیں اپنے معاملے کو سمجھنا چاہیے، ہماری قوم کے ساتھ ہوا کیا، ہو کیا رہا ہے. تو بعض لوگوں کے اوپر مجھے رحم آتا ہے، وہ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہم مجلس میں آئے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اب تو جو آنے والے ان کو عادت ہو گئی ہوگی میرے خیال میں، یہاں ٹھیک ہے ہم یہ حرکت کر دیتے ہیں. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں معاملے کو انتہائی گہرائی میں جا کے سمجھنا پڑے گا، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ورنہ ہم اسی طرح ستیات پہ رہ جائیں گے، ہم لوگ نعرے لگا کے گھر واپس چلے جائیں گے پھر. اور اب جہاں کہیں لوگ چند لوگ بیٹھتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے یہی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ امریکہ برطانیہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ دونوں بہت مکاری دکھا رہے ہیں، ان کا سسٹم ناٹ پبلک، لیکن یہ دیکھیں جو مکاری دکھا رہے ہیں کس گراؤنڈ میں دکھا رہے ہیں. یہ گراؤنڈ ہم نے دیا ہے ان کو، اس گراؤنڈ کو اگر آپ صحیح کر لیں ان کی مکاریاں نہیں چل پائیں گی. آپ اس گراؤنڈ کو صحیح کریں کسی طریقے سے. وہ گراؤنڈ اچھا، یہ گراؤنڈ بھی انہوں نے تیار کیا ہے، لیکن ابھی پریکٹیکلی ہم لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہے. اگر ہم اس کو صحیح کر لیں، ان کی مکاریاں اتنی آسانی سے نہیں چل سکیں گی پھر ہمارے اوپر. ایک ایک ایس ایم ایس ہماری زندگیوں کو عذاب کر رہا ہے اس وقت. ایک ایس ایم ایس شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں قوم کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتا ہے، ادھر سے ادھر کے اٹھا، بیوقوفی نظر آنے لگتی ہے باتوں کا. یہ دیکھو کیسی حماقت میں مبتلا کر دیا انہوں نے. ابھی کچھ وقت ہے کہ ہم سنبھالیں اپنے آپ کو. انسانی نفسیات میں ایک مشکل ہوتی ہے، پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، انسانی نفسیات میں ایک مشکل ہوتی ہے. آپ انسانی نفسیات میں ایک آئیڈیا ڈال دیں، انسان آئیڈیا کو لے کر کہاں تک جائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ وہ ٹرین ہوتی ہے جس کو آپ نے ٹریک پہ ایک دفعہ دھکا دے دیا نا، پھر بریک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس بندے کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں تک جائے. اور یہ ایک عجیب انسانی ذہن کی طاقت ہے. آپ پتہ نہیں اس کو نوٹ کریں گے بچوں کے اندر، بعض بچے امیجنیشن میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. مثلا آپ اس کے سامنے ایسے ہی کہیں، ایک آدمی بہت لمبا سا، وہ تھوڑی سی دیر میں، چند مائکرو سیکنڈ میں بعض اوقات پوری سٹوری بنا دے گا. ہاں بہت لمبا تھا، وہ یہ تھا اور وہ تھا، میں اس سے ملا تھا. ارے بھائی کہاں ملے، ابھی تو ایجاد بھی نہیں ہوا ہے ابھی تو. وہ پوری کہانی بنا دے گا اس کے پیچھے. بعض بچوں کو دیکھا ہوگا ان کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ جو انسانی دماغ ہوتا ہے اس کو آپ ایک دفعہ ایک پٹری میں ڈال دیں، بریک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. قومیں بھی ایسی ہیں. کسی قوم کو آپ نے ایک آئیڈیا دے دیا نا، اب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں آئیڈیا یہاں تک رکھنا، اس سے آگے نہیں لے کے جانا. نہیں، پھر اس کی مرضی ہے. افغانیوں کو انہوں نے رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد پکڑایا تھا، وہ جہاد کہاں چلا گیا ہے نہیں معلوم، اب کہاں گیا ہے. اس جہاد کو لے کے خود گھوم رہے ہیں کہ اب اس کا ہوگا کیا. بھی انسانی دماغ کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے. میں نے خود برجنسکی کی، اگر کوئی کسی کو نام یاد ہو اس کا، زبگنیو برجنسکی، جو ایڈوائزر تھا امریکی پریزیڈنٹ کا، اس کو تقریر کرتے کلپ میں دیکھا ہے، جو افغانیوں کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا. یہ امریکہ کی سپریمیسی کا ایکسپرٹ ہے، یہ امریکہ کی ہیجمونی دنیا کے اوپر قائم رکھنے کے لیے کتابیں لکھتا تھا، اسٹریٹجسٹ ہے بہت بڑا. اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی 90s میں، سیز دا مومنٹ، کہ امریکنز کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ صدی چینج ہونے والی ہے، تم کچھ ایسا کام کرو کہ اگلی صدی بھی تمہارے کنٹرول میں رہے. پھر اتنا بڑا اسٹریٹجسٹ تھا. بعد میں یہ سب ہمارے خلاف خوب بولتا تھا اور یہ سب کام کرتا تھا ہم جیسے مسلمانوں کے خلاف. اس کا کلپ میں نے دیکھا ہے، افغانستان گیا، افغان مجاہدین کو جمع کر کے اس نے خطاب کیا ان سے انگلش میں، پیچھے دری فارسی میں ترجمہ ہو رہا تھا. ان سے کہتا ہے یہ رشینز ہیں نا، یہ سب کافر ہیں، انہوں نے تمہاری مسجدوں کے اوپر حملہ کیا ہے، انہوں نے تمہارے دین کو تباہ کیا ہے، انہوں نے تمہارا یہ کیا، اتنا تمہارا وہ کیا، تمہیں ان سے لڑنا چاہیے، تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. نعرہ تکبیر لگاتا ہے برجنس کی. اب کوئی سوچے برجنس کی تکبیر لگا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت ضرورت تھی. پھر یہ سارے مجاہد کیا ہو گئے؟ سارے مجاہد ٹیررسٹ ہو گئے. انہیں میں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گئی. اسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایک بڑا آدمی اسامہ بن لادن بن گیا. اب وہ پانی میں چلا گیا، اب سیلاب بھی آیا تو اسامہ لے کے آیا جو وہ نیچے بیٹھا ہے. یہ مصیبت ہو گئی ہمارے لیے. یہ انہوں مسئلہ یہی ہے, انسانی دماغ کہاں تک جاتا ہے یہ ہم روک نہیں سکتے. اچھا اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا بھی بہت بڑا تعلق ہے. اس کو ہم شاید ابھی آپ, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, شاید آپ قبول نہ کریں. ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اوپینین ہوتی ہے, آپ قبول نہیں کریں آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس حق ہے اس بات کا. لیکن مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے, ہمارے جو سلیبس بنانے والے تھے, اب یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے اور اس کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سننے کی ضرورت ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو ہمارے سلیبس بنانے والے تھے, پاکستان بنانے والی جو ٹیم تھی, مثلا قائد اعظم لیاقت علی خان وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ کوئی فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل ٹائپ کے لوگ نہیں تھے. پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ تر سیمی ریلیجیس ٹائپ کے لوگ تھے, اگر سیکولر نہ بھی ہوں. اگر کوئی ان کو سیکولر نہ بھی کہے تو ہم کہہ سکتے ہیں سیمی ریلیجیس ٹائپ کے تھے. تھوڑا تھوڑا دین بھی تھا, تھوڑا ویسٹ بھی تھا. سو کوئی بھی اگر قائد اعظم کی زندگی کو دیکھے تو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا اس بات کو کہ کس طرح سے تھا. البتہ قائد اعظم کی زندگی میں ایک بہت بڑا عجیب مرحلہ ہے, وہ یہ کہ تشیع انہوں نے خود قبول کیا تھا اسماعیلیت سے. یعنی مثلا قائد اعظم کے والد نہیں تھے جنہوں نے اسماعیلیت سے شیعت کو قبول کیا تھا, نہیں, خود قائد اعظم نے قبول کیا تھا. اور ان کا لیٹر بمبئی کی جماعت کے پاس رکھا ہوا ہے, جس میں انہوں نے بمبئی کی جماعت کو لیٹر ایشو کیا تھا کہ میں نے اسماعیلیت چھوڑ کر 12 امامی شیعہ مذہب اختیار کر لیا ہے, مجھے خوجہ جماعت کا ممبر بنا دیا جائے. اور اس کی انہوں نے حتیٰ وہ پیمنٹ بھی کی کہ میں نے اب اس کا جو ہے وہ ممبرشپ بھی پے کر دی ہے. تو یہ ایک اچیو چیپٹر ہے کہ قائد اعظم کے لیے بہرحال دین اتنا اہم تھا کہ انہوں نے اپنے دین کے اوپر وقت لگایا, سوچے سمجھے, اور سوچنے سمجھنے کے بعد وہ تشیع کی طرف آئے, 6 امامی کو چھوڑ کر 12 امامی کی طرف آئے. بہرحال لیکن پریکٹسز کے اندر, اپنی زندگی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیمے مذہبی ٹائپ کے لوگ تھے یہ لوگ. مجھ سے شروع میں کہا تھا کہ آگے آنے کو کہہ دوں, میں کہنا بھول گیا تھا, درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرجہم.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. بہت زیادہ کوئی فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے لوگ نہیں تھے اور تقریباً سیکولر ٹائپ کی مینٹیلیٹی رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ راجہ صاحب محمود آباد کا اور قائد اعظم کا اس بات پر ایک اختلاف بھی تھا کہ جو راجہ صاحب بعد میں پاکستان نہیں آئے اور وہ باہر ہی رہے, تو ان کا شاید اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا کانفلکٹ بھی تھا کہ راجہ صاحب محمود آباد پاکستان کو ایک اور ٹائپ کی اسٹیٹ دیکھنا چاہتے تھے, لیکن قائد اعظم اس کو اس ٹائپ کی قبول نہیں کر پا رہے تھے. یوں کہتے ہیں, ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت یہ کہ ان کا آئیڈیا کیا تھا, ان کا آئیڈیا کیا تھا, یا اختلاف کیوں ہوا تھا, یا وہ کیوں یہاں پہ نہیں آئے. بارہ ان کا اپنا مسئلہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ 100% ریلیجیس تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اچھا اب نعرہ تو آپ نے لگا دیا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا, آپ نے جو پاکستان بنایا تھا اس کا ایک پاکستان ریزولوشن تھا, ایک ریزولوشن تھا جس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا پاکستان موومنٹ کے لیے. اور جو ریزولوشن تھا وہ ایک تھیوری تھی جس کو آپ لوگ اپنے سلیبسز کے اندر میں اور آپ پڑھتے رہے پڑھاتے رہے, ٹو نیشنز تھیوری, دو قومی نظریہ. اچھا اب یہ جو نئے لوگ آئے, انہوں نے ملک بنایا, ان کو ایجوکیشن سسٹم بنانا تھا, ان کو کریکولم ڈیزائن کرنا تھا, سلیبس بنانا تھا, ان کے سامنے ایک مشکل آئی, وہ یہ کہ بھائی یہ دو قومی نظریہ پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ کتابوں میں لانا ہے یا نہیں لانا ہے. کیسے ہو سکتا تھا کہ نہیں لاتے, اتنے بندے مر چکے تھے اس آئیڈیا کے اوپر. اگر وہ نہ لاتے تو پبلک بکھر جاتی کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا, تم تو کچھ اور کیا کھلائے تھے یہاں پہ. اب لانا تھا تو کیا مثلا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جیسے جو پرو سیکولر ٹائپ کے لوگ تھے, کیا یہ اس سلیبس کو لکھ سکتے تھے جس میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہو؟ نہیں کر سکتے تھے, ٹیم بھی نہیں تھی. اب جو خواہ نہ خواہ نظر گئی وہ گئی علی گڑھ پر، شبیر احمد عثمانی ان کی ٹیم کے ہاتھ میں گیا معاملہ، آپ لوگ آئیں گے اور لکھیں گے اسے، یہیں سے اس جماعت کو جس کا آج کل بڑا جھگڑا چل رہا ہے پاک کراچی کی ایک جماعت کے ساتھ، اس کے بندے بھی اندر آئے اور ان لوگوں نے مل کر سلیبس کی فارمیشن کی۔ اچھا، انہوں نے سلیبس کی فارمیشن میں یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمیں موقع مل گیا، لا الہ الا اللہ ڈال دیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی بہت کچھ ڈال دیا۔ وہ کیا ڈالا؟ ان کو دو قومی نظریہ بھی پڑھانا تھا نا۔ اچھا، جب آپ نے دو قومی نظریہ پڑھانا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے، ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں؟ نہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہیں۔ اچھا، علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ ہیں لیکن مل کے رہ سکتے تھے؟ نہیں نہیں، علیحدہ بھی ہیں اور مل کے رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھا بھائی، یہ جو مل کے نہیں رہ سکتے تھے، یہ کس کی غلطی تھی اس میں؟ کہہ کر کہ ہماری غلطی ہے، میں ظاہر کہ نہیں کہے گا، کہے گا اس کی غلطی ہے۔ اچھا، اب غلطی ہے تو اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ اچھائیاں بیان کرے گا، برائیاں بیان کرے گا؟ برائیاں بیان کرے گا، محبت ڈالے گا، نفرت ڈالے گا؟ نفرت ڈالے گا۔ اچھا، وہ جو انڈیا میں سلیبس بنانے والا ہے وہ پاکستان کی محبت ڈالے گا؟ نہیں، وہ بھی نفرت ڈالے گا۔ ہاں، آپ نے نفرت کی پٹری پہ بٹھا دیا نا۔ اب کس کس سے نفرت کرنی ہے آپ طے نہیں کریں گے، یہ اب معاملہ گیا۔ اب تو آپ نے نفرت بٹھا دی نا، پہلے مرحلے میں مسلمان ایک اور ہے، ہندو کوئی اور ہے، جو بھی کوئی اور ہے اس سے نفرت کر لو، چلو ٹھیک ہے، اس سے کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ یہ کہ یہ سنی ہے اور وہ شیعہ ہے، اور جو بھی کوئی اور ہے اس سے نفرت کر لو، چلو وہ بھی کر لیا۔ پھر سنی کے اندر بھی چار ہیں، یہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، اور جو بھی کوئی اور ہے اس سے آپ نے بالآخر لڑنا ہے۔ نفرتوں کی فضا پر مبنی سلیبس بنا کے بیٹھے ہم، اور یہ ہماری مجبوری بن گئی۔ اچھا، میں نے کہا تھا ممکن ہے کوئی یہاں پر ہو جو کہے کہ نہیں ہم یہ آئیڈیا قبول نہیں کرتے، جیسے میں جب بھی بعض جو پرو ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سامنے اس آئیڈیا کو ڈالتا ہوں تو وہ فوراً ریٹیلیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں قطعا نہیں، یہ آئیڈیا بالکل غلط ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ اپنی ویکنیس کو بتا نہیں سکتے۔ اچھا، بنانے والوں نے اس کے علاوہ بھی بہت ہوشیاری دکھائی، اس کے علاوہ بھی بہت زبردست کام کیا۔ وہ زبردست کام کیا کیا؟ کچھ ایسا ہوا کہ جو جتنا فنڈامنٹلسٹ تھا برصغیر کی ہسٹری میں، اس کو اتنا ہی بڑا ٹائٹل دے دیا، اتنا ہی بڑا انعام دے دیا۔ مثلا مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون تھا؟ اورنگزیب۔ اچھا، بدقسمتی سے یہ وہی تھا جس نے سب سے زیادہ ہم لوگوں سے جنگ کی ہے، بدقسمتی سے۔ سب سے بڑے عالم کون تھے برصغیر کے؟ مجدد الف ثانی احمد سرہندی صاحب۔ بدقسمتی سے یہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہمارے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ اچھا، اب یہ ٹرینڈ خاموشی سے اندر چل گیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ مثلا میں گیا او لیول میں جب اس پڑھانے کے لیے، تو بچے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ مجدد الف ثانی کے بارے میں پڑھ رہے تھے او لیول کے بچے، اور وہ ایک کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے، رد روافظ، وہ انگلش میں اس کو بول رہے تھے ٹیڑھا میڑھا کر کے۔ تو ایک لڑکا تھا، وہ تھوڑی میری اس سے انڈرسٹینڈنگ تھی، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم کو پتا یہ کتاب کیا ہے؟ رد روافظ۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں کہا یہ ہے، یہ بھائی ہمیں ڈانٹ رہے ہیں اس کتاب کے اندر۔ کہنے لگا نہیں، یہ تو کچھ اور ہونا چاہیے، مثلا رافضی کسی اور کو کہتے تھے۔ میں کہا یہ بیٹا جنرلائز ٹرم ہے، کسی اور کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ہم سب اس کھیت میں آ گئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ شاہ ولی اللہ تشریف لائے، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، ازالت الخفا عن وجہ خلافت الخلفاء۔ وہ بچے اس کو عزلت الخفا کہتے تھے۔ پھر شاہ عبدالعزیز آئے، انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشری، جس کی میرے خیال میں 25-30 تو ہمارے علماء نے جواب لکھے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کتاب کی انٹینسٹی کتنی شدید تھی ہمارے خلاف۔ یہ تینوں افراد ہائیلی ڈگنیفائڈ ہو گئے برصغیر کی تاریخ کے اندر، یہ بنانے والوں نے یہ مارکہ بھی ڈال دیا اندر اندر۔ اچھا، اب جب تک اوپر اوپر چلتا رہے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے، اور جس دن بچے ڈیپتھ میں جائیں گے اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہوا ہے پھر یہاں پر، پھر وہ ہم سے دوستی کریں گے۔ یہ سلیبس کی پرابلم ہے، اور یہ اس کی جذباتیت کی روٹس ہیں۔ بدقسمتی سے ایجوکیشنل سسٹم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت ہمارے پاس ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اسی طرح جذباتیت پھیلاتا رہے گا۔ جب تک کہ اس کے اندر صحیح کریکشنز نہیں ہوں گی کہ بھائی اس کو نکالو یہاں سے, بچوں کو عقل و شعور دو, تھوڑا سوچنے سمجھنے کے قابل بناؤ, اور وہ جو دماغی صلاحیت ہے وہ بچوں کی یہاں پہ پروان نہیں چلتی. اچھا آپ کو پتا ہے انداز کیا ہے ہمارے یہاں؟ آپ جو پاکستان میں سب سے زیادہ, ایک تو 21% تو پورے پڑھے لکھے ہیں, یہ جو 21% پڑھے لکھے ہیں یہ زیادہ تر کون سا بورڈ پڑھ رہے ہیں؟ یہ زیادہ تر گورنمنٹ کے بورڈز پڑھ رہے ہیں. او لیول ایول میں تو اقلیت جا رہی ہے اس وقت, ابھی بھی اقلیت ہے, پہلے تو تھے ہی نہیں, بہت ہی کم تھے, ابھی بھی جب بہت زیادہ پھیل گیا ابھی بھی کم ہیں, جو زیادہ تر ہیں وہ گورنمنٹ کے بورڈز میں ہیں. اچھا گورنمنٹ کے بورڈ میں ذہن کی صلاحیت پہ مارکس ملتے ہیں یا رٹنے پہ ملتے ہیں؟ کوئی دنیا کو عالم رٹنے پہ ملتے ہیں. میں اسی سسٹم میں, میں نے پڑھا ہے گورنمنٹ کے سسٹم میں, اور او لیولز کو پڑھا ہے, او لیولز کو پڑھا ہے, تو مجھے دونوں سسٹم کا ڈفرینس پتا ہے. یہاں رٹنے پہ ملتے ہیں, وہاں رٹنے پہ نہیں ملتے, کسی حد تک سمجھنے پہ ملتے ہیں. اچھا جو بچے رٹتے رٹتے زندگی گزارتے ہیں ان کی انالیٹیکل اسکلز مر جاتی ہیں, وہ پھر انالیسس کرنے کے قابل نہیں رہتے بےچارے, ان کو رٹنے کی عادت ہوتی ہے. اس خاطر دینی مدارس کے نکلے ہوئے بچے انالیٹیکل اسکل سے محروم ہو رہے ہیں. کیوں؟ رٹا رٹا کے کا ستیاناش مار دیا ان کا بےچاروں کا. بعض اوقات بعض مدرسوں میں دو دو گھنٹے رٹواتے ہیں, فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر, سب بول رہے ہیں کافر کافر فلاں بھی کافر, صرف ہمیں ہی نہیں ان کے علاوہ جو بھی ہے سب ڈنڈا مار مار کے بولو, سب بول رہے ہیں دو دو گھنٹے تک. ارے بھائی کیا کرو ان کے دماغوں کے ساتھ, برین واش کر رہے ہیں ان کو. اس تعلیمی نظام کے بعد یہ قوم عقل مند بنے گی, صاحب فکر بنے گی, جذباتی بنے گی. یہ تو طے شدہ معلوم ہے اس میں کون سا شبہ ہے. چینی ڈالو گے تو میٹھا ہوگا, نمک ڈالو گے تو کچھ اور ہوگا, وہ میٹھا کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ اب یہ جو یہ بنائے چلے جا رہے ہیں, یہ قوم جذباتیات میں آئے چلی جا رہی ہے, اس کو پرووک کرنا آسان ہوتا ہے. اچھا جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے انہوں نے یہ سوچ کے بنایا ہے کہ ہم نے اس قوم کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور جو جذباتی, اتنی زیادہ جذباتی قوم ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنا بڑا ہی آسان کام ہوتا ہے. اس سے بلوا کروانا ہے منٹوں کا کام ہے, بلوا کروا لو. اسے کچھ اور کروانا ہے کچھ اور کروا لو. ابھی دیکھیں ابھی پورا پاکستان کیا ہو گیا ہے, پاکستان پوری دنیا میں امریکہ کے لیے جو جنگیں لڑنی ہیں نا اس کا ٹریننگ سینٹر ہے. امریکہ کو دنیا میں جہاں جنگ لڑنی ہو ٹریننگ سینٹر یہاں پر ہے, یہاں بچوں کو تربیت کرواتا ہے, پھر جہاں جس محاذ پہ بیٹھنا ہو کبھی ٹرکش ایئر لائن میں بٹھا کے کبھی سعودی ایئر لائن میں بٹھا کے وہاں پہنچا دیتا ہے. آخری دفعہ ٹرکش ایئر لائن میں بٹھایا. کیا ہو رہا ہے, کب تک قوم سے کھیلیں گے اس طرح؟ صرف ایک حل ہے ہمارے پاس, فکر و شعور, اپنی فکر کو بڑھائیں. سسٹم دے یا نہ دے آپ لے کر آئے ہیں. اب ایک اور مصیبت بھی ہمارے ساتھ آ گئی, بچہ سیکھتا کہاں سے ہے بھائی؟ ایجوکیشن سسٹم جو بنتے ہیں یہ پارٹ ہوتا ہے آپ کی سائیکالوجی کا. تو یہ جو سائیکالوجی ہے یا سوشیالوجی ہے ان دو سائنسز کے اندر اس بات کو ڈیل کرتے ہیں کہ بچہ چیزیں سیکھتا کہاں سے ہے. تو بھائی کہتے ہیں بچہ سوسائٹی سے سیکھتا ہے, فیملی سے سیکھتا ہے. سوسائٹی میں کن کن چیزوں سے سیکھتا ہے؟ سوسائٹی میں اپنے ہمسایوں سے سیکھتا ہے, رشتہ داروں سے سیکھتا ہے, اور مثال کے طور پر اسکول سے سیکھتا ہے, اور میڈیا سے سیکھتا ہے. اسکول کا تو میں نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا کہ یہ صورت حال. اچھا آپ میڈیا پہ آ جاتے ہیں, 15-20 سال میں میڈیا, الیکٹرانک میڈیا آیا ہمارے پاس. اس سے پہلے ہمارے پاس تھا پرنٹ میڈیا. اچھا پرنٹ میڈیا میں جو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار تھا وہ کون سا تھا؟ یہ محبت دے گا؟ یہ تو اگر میں کچھ اور تعریفوں کے ساتھ کہوں اس کا نام ہی جنگ ہے. یہ کہاں سے محبت دے گا؟ اس کی نفرتوں کا عالم ہم سب کو پتا ہے. میں بچپن سے ابھی تک میرے دماغ کے اندر اسٹیکر کی طرح لگا ہوا ہے, جب میں پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے 20 نمبر میں جاتا تھا انچولی, مجھے دیواروں پہ لکھا ہوا ابھی تک آنکھوں کے سامنے ہے, محمد و آل محمد کے دشمن اخبار جنگ کا بائیکاٹ کرو. مجھے یاد ہے اس کی دشمنی اتنی پرانی ہے ہم سے. ہر گزرتے ہوئے دن میں اس کی دشمنی کا ایک نیا پہلو ہم سے ظاہر ہوتا ہے, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے. اس کی بیس پر جیو بنا, الیکٹرانک میڈیا کے اندر آن ٹاپ, اور اس کے ساتھ جو کچھ حشر ہے وہ پھر ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. کیا توقع کروں, پاکستانی عوام محبت کرے گی ایک دوسرے سے؟ اس ملک میں امن آئے گا؟ یا بچہ ایجوکیشن سسٹم سے سیکھتا ہے یا میڈیا سے سیکھتا ہے، دونوں کی داستان آپ کی خدمت میں اجوانا عرض کر دی. میڈیا ہمارا کیا ہے؟ سنسیشن پھیلانے والا. جب پرنٹ میڈیا تھا اس کا بھی کام یہ تھا ہیڈ لائنز لگاؤ ایسے ایسے واقعات کی جس کے اوپر ہاکر بیچ سکے. اب جو الیکٹرانک میڈیا آیا اس کا بھی کام یہی ہے، اسٹیکر لگاؤ نیچے، ایسی ایسی لائنز لگاؤ کہ خود بخود آدمی اس اسٹیشن کے اوپر آ کر رک جائے، اس چینل کے اوپر آ کر رک جائے. قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ قوم کو کس پٹری میں لگا دیا؟ ساری قوم جذباتیت کے اوپر بنائی ہے. ان کے جملوں کو دیکھیں جا کے، یہ ریسپانسبل میڈیا ہے ہمارا؟ اتنی سی بھی ریسپانسبلٹی نہیں ہے ان کے اندر. اگر کوئی بندہ قتل ہوتا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز کو یہ سوچے بغیر کہ بھائی ممکن ہے 8 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ، اتنا سا نہیں سوچتے. یہی میڈیا جو اتنا کمرشلائز ہوا ہوا میڈیا امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، اگر بندہ قتل ہوتا ہے اس کی گرافک دینے سے پہلے 36 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ گرافک 6 سال کے بچے نے دیکھ لی ہوگا کیا کر. 10 دفعہ کوشن بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ گرافک خطرناک آنے والی ہیں، ان بچوں کو ہٹا دیا جائے یہاں سے. اتنا ارسپانسبل میڈیا. اس کے بعد بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کی فکر کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے بعد قوم میں جذباتیت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ بڑھتی چلی جائے گی، آگے چلتے چلے جائیں گے، جذبات پہ جذبات بڑھتے جائیں گے، عقل پسندی کم ہوتی چلی جائے گی ان کے اندر. اچھا، اس کے بعد جناب علی اگلا دور آیا ہمارے پاس شہروں کے اندر، نامنی کا دور، اسپیشلی کراچی کے اندر. میں اپنے بچوں کے اوپر بعض اوقات مجھے رحم آنے لگتا ہے کہ یہ بچے جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں نا تو پورا پولیٹیکل سیناریو ان کے دماغ میں ہوتا ہے. آج فلاں پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے، اس پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے، اس علاقے میں اسٹرائک ہوگی، اس علاقے میں بلبا نہیں ہوگا، یہاں سے یوں گاڑی نکلنی چاہیے. ان مظلوموں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا اتنی کم عمر میں؟ یہ بڑے ہو کے کیا بننے والے ہیں؟ ان کی معصومیت کہاں گئی بیچاروں کی؟ یہ ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. اس سے کوئی نہیں جیت پائے گا، نہ شیعہ نہ سنی نہ لبرل سیکولر، کوئی نہیں جیتے گا اس طرح. سب کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. اچھا، اس عذاب بنانے کے بعد آخری حل کیا دیتے ہیں؟ آخری حل یہ دیکھتے ہیں کہ تم آؤٹ جاب کرنے کے لیے امریکہ چلے جاؤ. جو رہی صحیح عزت نفس ہے وہ بھی وہاں جا کے ڈشز دھو کے اس کو بھی ختم کر لو. ہمارے ڈاکٹر جا کے وہاں ریسٹورینٹس کے اندر ڈشز دھو رہے ہیں، ہمارے انجینئرس وہاں پہ جا کے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھر رہے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور جابز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، الیگل اسٹیٹس کے اندر چھپتے مارے مارے پھر رہے ہیں. کیا عزت نفس بچی ہے؟ عزیزان محترم، یہ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں یہاں پہ امن آئے گا؟ کیسے آ سکتا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، آپ اور میں اس گیم کو سمجھ جائیں، اپنے اوپر کنٹرول سے شروع کریں. آپ اور میں تو سمجھ جائیں کم سے کم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے سمجھیں اور کیا کریں پھر اگلے مرحلے کے اندر. ایک دو نکات عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہت تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، گویا اپنا دل کا غبار نکالا کہ بھئی ٹھیک ہے، کچھ سمجھتے سمجھتے بھی انسان کا دماغ تھکنے لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو انسان کہیں پہ چاہتا ہے اپنی بات کو شیئر کرے، کسی کے سامنے کہے، اور یوں سمجھ لیجیے مجبوری ہے کہ ہاں بھئی یہ اب چیزیں واضح ہو جانی چاہیے، جلد از جلد واضح ہو جانی چاہیے. اچھا، اسلامی نظام کیسا ہے؟ اسلامی نظام جذباتیت پھیلاتا ہے؟ کیا کرتا ہے اسلامی نظام؟ اسلامی نظام، میں تو دعوے کے طور پہ کہوں گا اسلامی نظام جذباتیت نہیں پھیلاتا. تو ممکن ہے میرے سامنے فوراً کوئی کھڑا ہو، کہو بھئی اسلام کے اوپر اپنی جیب سے مت ڈالو، ثابت کرو. ہاں دیکھیں، ثابت کر لیتے ہیں. جا کے دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر تفکر اور تعقل کے اوپر کتنی آیتیں ہیں. سوچو، غور کرو، سمجھو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ حتیٰ جہنم میں جانے والوں کی زبان سے کہتا ہے لو کن نسمع او نعقل ما کن فی اصحاب السعیر. اگر ہم سوچتے سمجھتے، سنتے سوچتے سمجھتے، ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. نہیں سوچو گے، نہیں سمجھو گے، نہیں سنو گے کسی کی، جہنم میں جانا پڑے گا. قرآن کریم فرماتا ہے افلا یعقلون، سوچتے کیوں نہیں؟ افلا یتدبرون، یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن کریم کا نظام ہے، انسانوں کو باشعور بنانا چاہتا ہے. اچھا، انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ بے دھڑک جو منہ میں آئے بول دیں. اصل قرآن دین اسلام معیار بناتا ہے، کہتا ہے تم کو عاقل دیکھنا ہے. عاقل وہ ہے جس کی زبان سے پہلے اس کی عقل آتی ہے، پہلے اپنی عقل سے سوچتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے. بیوقوف کون ہے؟ بیوقوف وہ ہے جس کی پہلے زبان آتی ہے، بعد میں عقل آتی ہے. یہ اسلام نے ڈیفینیشن دیا ہمیں، عقل یہ بیوقوف ہے، کم عقل وہ انسان ہے. اسی طریقے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ زبان پہ گرفت رکھو یا بولو، کہتا ہے نہیں، خاموشی اختیار کرو. فرماتا ہے صمت، خاموشی عبادت میں سے ہے، خاموشی اختیار کرو، حتی الامکان خاموشی کو پسند کرو. اسلام اس طرح کا ایک انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام جذبات کو بھڑکانا چاہتا ہے یا نفسانی خواہشات اور جذبات کو کنٹرول کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ ہمیشہ کنٹرول. اشجع الناس من غلب ہوا، شجاع انسان وہ ہے، سب سے شجاع وہ ہے جو اپنی ہوا و ہوس پہ غلبہ کرے، کنٹرول کرے. پورا دین مبین کنٹرول کے اوپر ہے. کوئی کہتا ہے تم جو کچھ بول رہے ہو نا، تم ذمہ دار ہو، اسٹینڈرڈس بھی ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خدا کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اب اس میں ایک درس ہے ہمارے لیے، بھائی آپ سیاسی بیان دینے جا رہے ہیں، ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں 3 دن کے اندر قاتلوں کو گرفتار کرے، ورنہ ہم وہ کریں گے جو بعد میں دنیا دیکھے گی. طے کیا ہے کیا کیا کرنے والے ہو؟ اگر تم نے طے نہیں کیا ہے، بول کیوں رہے ہو؟ کیوں اپنی بات خراب کر رہے ہو؟ قوم کی بات بھی خراب کر رہے ہو؟ کیوں قوم کو بدنام کرتے ہو اس طریقے سے؟ صاحب اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ریلی ہوئی، ابھی میں نام لوں آپ کو ذہن میں آ جائے گا اس لیے میں نام نہیں لوں گا. بڑی ریلی ہوئی جناب، آخری تقریر کے چند منٹ رہ گئے تھے، ریزولوشن پاس ہونے والی تھی، ریزولوشن پیش ہونے والی تھی، بہت بڑا پورا دن لگ گیا تھا تقریر اس ریلی کے اندر، شرائع جمہوریت کے اوپر وہاں پہ ہوتی رہتی ہیں، بڑی ریلی ہو رہی جناب، 10 منٹ کے اندر ریزولوشن دی جانے والی ہے. کسی نے مجھے کندھے سے بلایا، ٹرک کے اوپر تھے، کندھے سے بلایا پیچھے آئیے. ہاں پیچھے آئیں، کیا کریں؟ آؤ صاحب ریزولوشن لکھ لیں. اور میں نے کہا اللہ کو مانو، صبح سے شام تک ہو گیا ہم یہاں کھڑے ہوئے پبلک کے سامنے تقریریں کرتے، تم نے اب تک ریزولوشن نہیں بنائی بھی، اب کھڑے ہو کے ریزولوشن بنا رہے ہو 10 منٹ کے اندر اندر، یہ تمہاری پوری ریلی کا لب لباب ہے. اتنا بھی تم نے نہیں سوچا کہ ہم نے گورنمنٹ سے کیا کہنا ہے؟ ابھی 10 منٹ میں بولو گے؟ سوچنے سمجھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ابھی 3 آدمی کھڑے ہو، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہم لوگ ہیں، ادھر قوم بیچاری ہمارے اشاروں کے اوپر کھڑی ہے، مرنے کو تیار ہے، ادھر ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ اس بیچارے کو کہنا کیا ہے. ابھی یہ عقل مندی ہے، یہ کون سی کیلکولیشن ہے؟ اس پہ دل کڑتا ہے. چلو ایک آدمی ہے بیچارہ کہیں سے آیا ہے، وہ عوام میں سے ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، وہ ایک بات کہہ دے، آپ اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس طرح نہیں کہو، اس طرح سے کہو، عقل مندی کی بات کرو. بڑے بڑے لوگ تقریر کے اندر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کو دیکھ کے انسان سر جھکا لیتا ہے کہ بھائی یہ کیا کہہ دیا اس بندے خدا نے، نہ یہ ہونا ہے نہ اس نے، جو سن رہا ہے نا اس کو بھی پتا ہے یہ نہیں ہونا ہے. کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا آپ جا کے بول بھی دو نا کہ بھائی یہ کہاں کیوں کہا اس کو، تو کہیں گے مولانا صاحب لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے بہت ضروری تھا. مصنوعی جذبات، لوگوں کو مصنوعی جذبات میں لکھ رہے ہو، کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا، کسی نے مجھے، 2-3 علماء تھے بہت اچھے لوگ، انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس میں مجھ سے کہا کہ آپ بہت کہتے ہو پاکستان کے، آپ اسٹرانگ بلیور ہو، پاکستانی قوم کی آپ بہت تعریفیں کرتے ہو، پبلک کو موٹیویٹ کرنے کی خاطر آپ یہ کہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو برادر، خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ پبلک کو موٹیویٹ کرنے کی خاطر جھوٹ بولوں گا، جھوٹ پہ موٹیویشن نہیں دوں گا کبھی، اس کا معتقد ہوں اس لیے بولتا ہوں، ورنہ میں جھوٹ پہ موٹیویشن کیوں دوں گا ان کو؟ معتقد ہوں کہ ہاں یہ قوم اچھی ہے. تو کہا بھائی کیوں معتقد ہے آپ؟ کہ اس کو دلائل دوں گا میں، لیکن آپ یہ سوچو ہی نہیں کہ میں جھوٹا جھوٹا ایک قوم کو وعدے دے دے کر ان کو موٹیویٹ کر دوں گا، کیوں کروں گا؟ یہ عقل مندی کا کام کرو. عزیزان محترم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کنٹرول چاہیے. آپ جناب علی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کو پتہ نہیں کس کی نسل سے ہے, اس کو اس کی نسل سے ہے, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, وہ ایسا انسان نہیں ہے, وہ جانوروں کی طرح ہے, یہ ہے وہ ہے. کس نے کیا اس طرح کی باتیں؟ ایک آدھ دفعہ چلو بات سمجھ میں آتی ہے, ایک آدھ دفعہ کہہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن صاحب ہمارا کام ہی یہی رہ جائے تو بھائی ہماری بات کو کون سنے گا؟ پھر وہ ہماری بات کو افسانہ سمجھنے لگیں گے, وہ سمجھیں گے جیسے کہانیاں لکھی ہوتی ہیں, کہانیاں بول رہے ہیں یہ لوگ, ہماری بات کی علمی حیثیت نہیں رہے گی. بات کو علمی حیثیت میں رکھیں, تو ایک طریقے سے بات کریں. قوم آپ کے سامنے کھڑی ہو, 10 آپ کے سننے والے ہوں, ان سب کو پتا ہے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کل کوئی ہم ریئیکشن دینے والے ہیں, اب ان سے ڈرو یہ کل کوئی ریئیکشن دے دیں گے, پھر کوئی بات سمجھ میں آنی چاہیے. آپ کہتے ہو میں 10 دن کا سوگ مناتا ہوں, چلو پہلے یہ بتاؤ 10 دن میں کرنا کیا ہے؟ یوں ہی سوگ منانا ہے بس, نام کا سب. چند سال پہلے ایک ایس ایم ایس آیا میرے پاس, آج ساری قوم بازوؤں کے اوپر سیاہ پٹی باندھ کے سوگ منائے گی. میں نے کہا بھائی یہ کس کی طرح سے سوگ کا اناؤنسمنٹ ہو گیا؟ پھر جو ایس ایم ایس آیا میں نے اس کو فون کیا بعد میں, میں بہت کم کرتا ہوں اب, ابھی تو بالکل چھوڑ دیا ہے, ہمت ہی نہیں رہی اب تو, پہلے اس کبھی کبھی کر دیتا. میں اس کو فون کیا, میں نے کہا بندے خدا کون ہو؟ کہنے لگا میں فلاں بات کر رہا ہوں, مجھے نام سمجھ میں, نام بالکل غیر معروف نام نا. میں نے کہا بندے خدا, اچھا اچانک میرے دماغ میں آ گئی, میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ پہلے یہ بتاؤ آپ کی ایج کیا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں 19 سال. او میں نے کہا بندے خدا تم 19 سال کے جوان ہو اور تم قوم کے نام پہ کالز دے رہے ہو, تم کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کی ڈائنامکس کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس کا ہونا کیا ہے؟ کیوں کال دے رہے ہو تم؟ کہنا مولانا صاحب مجھے اچھا لگا کہ اس وقت سوگ منایا جانا چاہیے. اب یہ کب کس طرح صحیح ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دل برداشتہ ہوں گے, نہیں دل برداشتہ نہیں ہوں گے, ہمیں یہ خرابی پتہ چلی ہے نا, اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے. صحیح کیسے ہوگا؟ صحیح ایسے ہوگا کنٹرول کرو, جو بھی کہہ رہے ہیں نپی تلی بات ہو, کوئی بلنگ و بانگ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو دعویٰ کرنا ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, پرفیکٹ, جو کرنا ہے وہ بولو ہم نے یہ کرنا ہے. اگر مبہم رکھنا ہے ایک علیحدہ داستان ہے, لیکن جو نہیں کرنا ہے وہ مت بولو کہ ہم یہ کر دیں گے, جو معلوم ہے کہ نہیں کرنا ہے تو پھر بولنے کا فائدہ کیا ہے. اور یہ سوچ رہے ہو کہ ان کے پاس جو سننے والے ہیں وہ ایسی ہماری باتوں میں آ جائیں گے, وہ بھی انالیسس کرنے والے ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہیں, وہ بھی میری اور آپ کی بات کو سمجھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا جو بول رہا ہے یہ کرے گا کیا اس کے بعد. تو اپنی بات میں وزن بڑھائیں, عقل مندی کے ساتھ لے کے چلیں, قوم کے اندر جذبہ ہے, اس جذبے کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں بینیفٹ ملے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہ
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
ایک مشورے کے طور پہ کہوں گا, اگر کسی مقرر کو دیکھے نا کہ کسی کرٹیکل جگہ پہ کھڑے ہو کر, ایک دفعہ ہوتا ہے میرا جیسا چھوٹی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہتا ہے نا, چلو اس کو بخش دیں کہ ٹھیک ہے جانے دو بےچارہ بول رہا ہے آپ. ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی کرٹیکل جگہ ہے اور کسی مقرر نے آ کر بڑی بڑی باتیں کر دیں جو انتہائی جذباتی تھیں, مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کم سے کم ایک آدھ ایس ایم ایس ڈال کر طریقے سے ادب کے ساتھ اس سے پوچھ لو کہ بھائی یہ کام ہونا ہی نہیں تھا تو کہا ہی کیوں تھا, طریقے سے پوچھ لیں. طریقے سے کہہ رہا ہوں, خطرناک ہے آپ لوگوں سے کہنا بھی بعض اوقات خطرناک ہے, کیونکہ وہ جذباتیت پھر وہاں سے نکل کے آتی ہے, پتہ چلے اس بندے خدا کے لیے کیا کچھ لکھ ڈالا ایک ایس ایم ایس کے اندر, اور بعد میں وہ کہے گا کہ آپ نے کہا تھا نا لوگوں سے کہ ایس ایم ایس کر رہا ہوں, دیکھے کیا کیا بھیج دیا. یہ طریقے سے اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی ہے جو نئی عمل میں آنی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ہونا ہے, آپ تو کہہ کیوں رہے ہیں؟ تھوڑا سا اگر ریئیکشن دے دیا جائے نا, ابھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ مجلس کے جو اصلی ذمہ دار ہیں وہ لوگ ہیں جو مجلس ارینج کرتے ہیں. یقین فرمائیے اصلی طاقت آپ کے ہاتھ میں, اصلی طاقت آپ کے ہاتھ میں. اگر آپ تھوڑا سا ذمہ داری دکھا دیں, یہاں پہ غیر ذمہ دار بیٹھ ہی نہیں سکتا, آپ تھوڑی سی ذمہ داری دکھا دیں بس, اور اگر آپ غیر ذمہ داری دکھائیں گے تو یہاں کسی ذمہ دار کے بیٹھنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا, یہاں کوئی ذمہ دار نہیں آئے گا, نعوذ باللہ تعالیٰ. آپ ذمہ داری دکھائیں. اب ذمہ داری کیسے دکھائیں؟ ایک تو یہ کہ اگر غیر ذمہ دار بندہ ہے آپ مت جائیں, کیوں آپ غیر ذمہ داری کے ہاتھوں پھنسیں؟ نمبر ایک, اگر غیر ذمہ داری ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ریئیکشن دے دیں. کوئی دنیا کا بولنے والا ریئیکشن کو اگنور نہیں کر سکتا, کتنا ہی اسٹرانگ مین ہو, کتنا ہی وہ کہے کہ میرے نروز آئرن نروز ہیں, بالآخر ریئیکشن کے اوپر اور فیڈ بیک کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ بڑے بڑے دنیا کے آڈیٹرز جو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ لوہے کے بنے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر کسی کا کچھ اثر نہیں ہوتا, ان سب پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا طریقے سے یہ بتائیں کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہوا, یہ قوم کے لیے اچھا نہیں ہوا, تو یہ اثر ہوتا ہے. اب اس کو میں نے بہت دفعہ آپ سے کہہ دیا, طریقے سے سوچ سمجھ کے, عقل مندی کے ساتھ, ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور تاکہ پازیٹیو طریقے سے آپ کام کو انجام دے سکیں. ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے. ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہم اپنی تربیت خود کر سکتے ہیں. دین مبین ہے ہمارے پاس. سادہ سا ایک کام کر لیں, زبان کے معاملے میں جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں انہیں پڑھ لیں. دیکھیں انہوں نے کیا تعلیمات دی ہیں, کس طریقے سے بولنا چاہیے, کس طریقے سے کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, کیا نہیں کہنا چاہیے, انہوں نے جو بھی تعلیمات دی. اجزان محترم, دو دن میں نے اس کے اوپر لگا دیا آپ کے سامنے, تقریباً سمجھ لیں ڈیڑھ دن, کل آدھا وقت مقدمے میں تھا, کہ جذباتیت ایک حد میں اچھی ہے, اس کے بعد اچھی نہیں ہے. آپ کو اور ہمیں اپنے مستقبل کو اگر سنوارنا ہے, اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرنا ہوگا. اور میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اس کے وینیوز بھی بتا دیے کہ حل کیسے ہوگا. بچوں کے اوپر خاص کر کام کریں, بچوں کو جذباتیت مت دیں. مطلب آپ کسی پارٹی کو پسند نہیں کرتے, آپ کا بچہ اس پارٹی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک بات کہتا ہے, سن لیں, مذاق پہ ہنس بھی لیں, بعد میں اس سے کہہ دیں ایسے بیٹا یہ مذاق میں صحیح ہے لیکن عقل مندی میں یہ بات صحیح نہیں ہے. عقل کی بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ ایک چیز مذاق ہوتی ہے لیکن ریالٹی مختلف ہوتی ہے. اگر اس نے بات غلط کی ہے تو آپ اسے کہیں نہ کہیں بتا دیں کہ دشمن کے لیے بھی غلط بات مت کہو, جو صحیح بات ہے وہ کہو. اسی طرح سے کریں, تربیت ہونی چاہیے کسی طریقے سے, سب سے پہلے ہماری اپنی, ہماری اولاد کی, تاکہ یہ لوگ پازیٹیولی آگے بڑھ سکیں. شعرا کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے, چونکہ خطابت ایک گھنٹے میں جو کام کرتا ہے نا خطیب, وہ شاعر بعض اوقات ایک شعر میں کرتا ہے, اور اس کا جذبات کو بھڑکانے میں بڑا اچھا انسٹرومنٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اور یہ شعرا اگر اس بات کو سمجھ لینا کہ بھائی جذبات کو بھڑکانا ہے ایک حد تک, جس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم دوسروں کو جہنم میں ڈال کے اتنا خوش ہوتی ہے جتنا خود جنت میں جا کے خوش نہیں ہوتی. بھائی اب دوسروں کو جہنم میں ڈالا بند کرو, اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرو. ابھی میں لاہور میں تھا, وقت بہت ہو گیا اور میں آپ کو بہت زحمت دے چکا ہوں, لاہور میں تھا, کسی نے مجھ سے کہا, ایک کوشچن بھیجا, وہ یہ بھیجا کہ جو ایکسٹریمسٹ اہل سنت ہیں وہ عام اہل سنت سے بہت نزدیک جا رہے ہیں, وہ مختلف چینلز کو استعمال کر کے عام اہل سنت سے نزدیک جا رہے ہیں, ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا راستہ کیسے روکیں, ان کا راستہ کیسے روکیں. میں نے اس سے کہا یہ مت سوچو کہ ان کا راستہ کیسے روکیں, یہ سوچو ہمیں عام اہل سنت تک کیسے پہنچنا ہے. تم ان کا راستہ روکنے کی سوچ رہے ہو نا, اس کا مطلب تم ایک نگیٹو کام کرو گے. ابھی پہلے پازیٹو کام کرو, پہلے یہ سوچو میں کیسے پہنچوں گا ان تک, اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر وہ پہنچ پایا نہیں پہنچ پایا, پہلے آپ تو پہنچو. یعنی بجائے یہ کہ دوسرے کی لائن کاٹو, پہلے اپنی لائن بناؤ, اپنے کام کو انجام دو. تو آپ اپنے کام کو انجام دو, آپ کا کام نتیجہ دے گا, پھر آپ رزلٹ حاصل کریں گے. یہ عقل مندی کی بات ہوئی. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھتے ہوئے چلیں, اور سب کچھ اینڈ میں جا کر سب کچھ اہل بیت سے سیکھ لیں. کیا کرتے تھے, دشمن سے بات کیسے کرتے تھے, کس طرح گفتگو کرتے تھے, دشمن کے سامنے بیٹھے ہیں مناظرہ کرنا پڑ رہا ہے, مناظرہ کیسے کرتے تھے. کوئی انتہائی وحشی قسم کا دشمن تھا, اس سے بھی گفتگو کیسے کرتے تھے, مکالمہ کیسے کرتے تھے, دشمنوں کا تذکرہ کرتے وقت کس طریقے سے گفتگو فرماتے تھے, ہمیں دیکھنا چاہیے. اپنی بات کو کہنے میں کیسے تھے. میں کہتا ہوں جذبات کی حد ہوتی ہے نا, جذبات جنگ میں سب سے زیادہ جذبات ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ یہاں ریلی میں سب سے زیادہ جذبات ہوتے ہیں, کوئی ریلی نکل رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ جذبات ہوتے ہیں. تو بھائی پریکٹیکل لائف میں جنگ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوتا ہے. نجوب بلاغہ میں دو خطبے عرض کرتا ہوں, ایک وہ خطبہ جب مولا نے جنگ صفین میں جب دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا تھا, امام کے لشکر نے کہا دشمن نے پانی پہ قبضہ کیا ہے. مولانا نے فرمایا خطبہ دیا کہ آپ دیکھو تم دشمن پہ حملہ کرو اگر تم کو زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, جذبات کی جگہ تھی نا, جا کے خطبہ پڑھیں دیکھیں کیسا ہے. ایک لفظ جو آپ کو نظر آئے کہ ادھر ادھر ہو گیا, ہر امام ہے, جذبات بھڑکائیں, جذبات کو ابھارا ہے, دشمن سے لڑنا ہے, ادھر فلسفہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں. لیکن جذبات بھی کیسے بھڑکائے انہوں نے, کس طریقے سے گفتگو فرمائیے. جمل کا لشکر سامنے کھڑا ہے, انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس دشمن سے لڑنا ہے. نہروان کا لشکر سامنے کھڑا ہے, خطبہ ارشاد فرمایا لڑنا ہے, دیکھیں کیسے لڑوایا, گفتگو کیا کی ہے. جبکہ جنگ کے میدان میں کھڑے, جنگ کا میدان تو جذبات کا میدان ہوتا ہے, ادھر بھی ایسی گفتگو فرمائیے. یہ پورا عاشور کا دن سید الشہداء کے خطبے ہمارے سامنے, جا کے دیکھیں خطبوں میں گہرائی دیکھیں. اتنی جذبات کی جگہ ہے جہاں پر انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن مولا نے کس طریقے سے لوگوں کو ارشاد فرمایا, کس طریقے سے لوگوں کو لے کے چلے. تو اس سارے جذبات کا طریقہ کار ہمیں ان کے مکتب سے سیکھنے کو ملتا ہے, اور ان کے ماننے والے بھی ایسے ہی ہیں. یہ جو بھی میدان جنگ میں جا رہا تھا وہ اشعار پڑھ رہا تھا, جو بھی مجاہد جاتا تھا وہ شعر پڑھتا تھا, اشعار کے ذریعے سے اپنے مقام کو بتایا بیان کرتے تھے کہ مثلا میں کون ہوں, میں کیا کرنے آیا ہوں. ان کے اشعار کو دیکھیں, خوبصورت اشعار نہ پہ تلے, جن کے اندر اپنا بھی تعارف کروایا ہے اور اپنے امام کے مقصد کو بیان کیا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں پر, میں اپنے امام کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں. اور بہت خوبصورت مثال کے طور پر جو میں ان اشعار کو دیکھتا ہوں کبھی کبھی, اور ان اشعار کے اندر بہت اچھے اچھے اشعار ہیں. مثلا مجھے جون کا شعر بہت اچھا لگتا ہے. حضرت جون جب گئے لڑنے کے لیے تو سیاہ فام تھے نا, سیاہ فام کا عرب معاشرے میں احترام اتنا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے. اب وہ سیاہ فام اپنا کیا تعارف کروائے. مثلا اگر کوئی دوسرا عرب ہوتا نا تو جا کے کہتا ہے میں اس قبیلے کا ہوں, میں اس قبیلے کا ہوں, میرا اجداد یہ تھے, میں یہ کرنے آیا ہوں. اب یہ سیاہ فام غلام ہے, آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مشکل سے جہاد کی اجازت لے کر آئے بیچارے. کوئی حسب نسب کو تذکرہ ہی نہیں کر سکتے, کوئی مقام بیان نہیں کر سکتے. یہ میدان میں اترے ہیں, شعر پڑھا ہے, اور شعر میں پہلا مصرع یہ ترجمہ ہوتا ہے کہا اب آؤ تم حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. کتنا خوبصورت کہا, نہیں کہا میں کون ہوں, کچھ نہیں کہا میں کون ہوں, صرف یہ کہا اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو. محض سید الشہداء کی محبت کے اندر, ڈوبے ہوئے سید الشہداء کی محبت کے اندر, خدا نے کیسے کیسے ہیرے خلق کیے ہوئے ہیں. یہ سیاہ فام ہیں, یہ غلام ہیں, بظاہر ان کے پاس بصیرت نہیں ہے, بظاہر معرفت نہیں ہے, لیکن کتنے معرفت میں گہرائی ہے. سب سید الشہداء نے جمع کیا اور کہا تمام غلاموں کو کہ دیکھو ہم لوگوں نے غلام آسانی کے وقت کے لیے رکھے ہوتے ہیں, جب سخت وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو بھیج دیتے ہیں. اب بہت سخت وقت آیا ہے, اب جان پہ بات آئے گی, تم لوگ اپنی جانیں ہماری خاطر قربان مت کرو, جاؤ تم لوگ غلام ہو, تم لوگ باہر چلے جاؤ, اور جب دشمن تم کو روکے تو بول دینا ہم تو غلام تھے, ہم آ ہی نہیں سکتے تھے. چور نے یہ سنا اور سر جھکا لیا, کہا میرے مولا چونکہ میں سیاہ ہوں اس لیے مجھے باہر بھیج رہے ہیں, نہیں چاہتے میرا خون آپ کے خون کے ساتھ گر جائے. عرب معاشرہ ایسے ہی تھا, جون نے تکلفاً نہیں کہا تھا, عرب معاشرہ تھا ایسے ہی, لیکن جون کو یہ پتا تھا یہ عرب معاشرے کا نہیں ہے, یہ خدا کا نمائندہ ہے, یہ اجازت دیں گے. کہا مولا میں نے تو ساری زندگی اس آس میں گزاری دی, کبھی تو وقت آئے گا میرے مولا کو میرے خون کی بھی ضرورت پڑ جائے, ایک موقع آئے گا جب جنگ ہوگی, جدال ہوگا, لوگ اپنے امام کے اوپر جانے قربان کر رہے ہوں گے, مجھے بھی موقع ملے گا, میں بھی جان قربان کر دوں گا. امام نے فرمایا جون تمہیں کیا چاہیے, کیا چاہیے, کیوں جان قربان کرنا چاہتے ہو. کہا مولا میں سیاہ فام ہوں, میں چاہتا ہوں میرے اندر نورانیت آ جائے, میرے جسم میں بدبو آتی ہے, میں چاہتا ہوں میری بدبو ختم ہو جائے. جون کیا کہہ رہے ہیں امام سے, امام سے کہہ رہے ہیں مولا مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے آپ کے وجود کی ایک جھلک چاہیے, مجھے اپنی طرف لے آئیں کسی طریقے سے. مولا اجازت دے دیتے ہیں, سید الشہداء جاؤ جون جا کر لڑو. کوئی جو ہم گئے اور میں نے عرض کیا, انہوں نے پہلا مصرع یہی کہا کہ اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو, زمین پر گرے. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پر جو سید الشہداء کی اہل اولاد ہیں, جو سید الشہداء کے قرابت دار ہیں, مثلا مولا علی اکبر جب زمین پہ گرے ہوں گے انہوں نے کہا ہوگا کہ میرے بابا میری مدد کو آئے. حبیب ابن مظاہر جب زمین پہ گرے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا مولا آپ میری مدد کو آئیں, یا شاید کہا ہو کہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. مجھے نہیں معلوم بیچارے جون نے گرتے ہوئے کچھ کہا بھی ہے نہیں کہا, یا احتراماً خاموش ہو گئے ہوں گے کہ میں اپنے مولا کو کیا زحمت دوں میرے لاشے پر آئی. واقعہ نہیں معلوم کچھ کہا یا نہیں کہا. بندے خدا زمین پر گرے, سید الشہداء کھڑے ہو گئے, کہا میں جون کو خود لاؤں گا. آج تو آپ سید الشہداء کے غم میں رو رہے ہو نا, اب اس لیے سوچو یہ مولا کتنا قریب ہے. سیاہ فاموں کا لاشا اٹھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں, میرے مولا ہمارا لاشا کاش نصیب ہو جائے, کاش نصیب ہو جائے. کبھی ہم بھی زمین پر گرے شہادت کے لیے, میرے مولا کا کوئی نمائندہ ہی آئے. مولا تشریف لائن چوک کے اندر جان باقی تھی, سر کو اٹھا کے زانوں کے اوپر رکھا, جب سر میں رکھا گویا بے ہوش ہو گئے تھے جان. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھلی تو اپنے سر کو دیکھا امام کے زانوں کے اوپر. عزیز و تاریخ میں یوں لکھتے ہیں امام, روایتوں کے بارے میں صرف اطمینان کر سکتے ہیں. روایت میں لکھا ہے جان تھوڑے سے مسکرائے تھے, اپنے نصیب پہ خوش ہوئے ہوں گے کہ میں نے حاصل کر لیا وہ مقام. سید الشہداء نے جون کو دیکھا, دنیا سے رخصت ہو گئے. سید الشہداء نے دونوں ہاتھ اٹھائے مقتل کے اندر, مستندات میں سے قابل اعتماد جگہوں میں, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا اس جون کے جسم کو نورانی کر دے. مولا نے غلام سے بھی وعدہ کیا تھا تو وعدے کو پورا کیا ہے. اس نے کہا تھا مجھے جسم نورانی چاہیے, مجھے جسم میں خوشبو چاہیے. مولا نے دعا دی, کہا اس کے جسم کو نورانی کر دے, اس کے جسم کے خوش کے اندر خوشبو ڈال دے. بنی اسد وہ قبیلہ ہے نا جس نے جا کے دفنایا لاشوں کو, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک لاش میں تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی. جون کا لاشا تھا.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما.